السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کی حکومت اور طالبان کے رابطہ گروپوں کے درمیان امن مذاکرات کے طریقہ کار سے متعلق باقی اختلافات دور کرنے کے لیے اتوار کی شام بات چیت ہوئی جو کئی گھنٹے جاری رہی. بتایا جاتا ہے کہ دونوں فریقین اختلافات دور کرنے میں ناکام رہے ہیں. تاہم دونوں فریقین کے ترجمانوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس ملاقات میں پیش رفت کا عندیہ دیا ہے. افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان نادر نادری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ بات چیت کئی گھنٹے جاری رہی اور اس میں امن مذاکرات کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے. دوحہ میں طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے بھی اپنی ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ بات چیت میں کافی پیش رفت دیکھی گئی ہے. ادھر افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مذاکرات کار زلمے خلیل زاد اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے گزشتہ چند روز میں افغانستان میں بڑھتی ہوئی پرتشدد کاروائیوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا. ڈیبرا لیونس کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان پرتشدد کاروائیوں میں کم سے کم 20 شہری ہلاک اور 39 سے زائد زخمی ہوئے. افغانستان کے شمال مشرقی صوبے قندس میں ہفتے کو افغان فورسز کے ہوائی حملے کے دوران کم از کم 12 شہری ہلاک اور 10 افراد زخمی ہوئے ہیں. افغان وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 40 سے زائد عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ شہریوں کی ہلاکتوں سے متعلق تحقیقات جاری ہیں. حملے سے متعلق طالبان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 23 شہری ہلاک ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، جبکہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں. تاہم آزاد ذرائع نے طالبان اور افغان حکومت کے دعووں کی تصدیق نہیں کی ہے. ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں طالبان کو سخت اور ہوشیار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی انتظامیہ طالبان کے ساتھ بہتر طریقے سے نمٹ رہی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اگلے آنے والے ہفتوں میں افغانستان میں فوجیوں کی تعداد 4,000 سے بھی کم کر دیں گے. پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت مخالف ملک گیر تحریک چلانے کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تشکیل دی ہے. حزب اختلاف کے قائدین کہتے ہیں کہ ان کی یہ تحریک صرف حکومت کے خاتمے کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ختم کرنے کے لیے ہے. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف اپنی احتجاجی تحریک سے حکومت کو دباؤ میں تو لا سکتی ہے، تاہم ان کے مطابق سیاسی جماعتیں اس قدر طاقتور نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو زیر کر سکیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ ہفتے کرونا کیسز کی یکدم بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر پرائمری اور پری پرائمری اسکولز کھولنے کے فیصلے میں 15 روز کی تاخیر کی جائے. یاد رہے کہ ملک میں 7 اگست کے بعد پہلی بار گزشتہ ہفتے کرونا کیسز کے ایک دن میں سامنے آنے والی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی، جن میں سے کئی طلباء اور تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں. جبکہ کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر کئی تعلیمی اداروں کو سیل بھی کرنا پڑا ہے. پاکستان میں کرونا کے شکار 4 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 600 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. بھارت کے شہر آگرہ میں سیاحتی مقام تاج محل کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 86,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. امریکہ میں کرونا وائرس کے 10 لاکھ یومیہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جو دنیا بھر میں ایک ریکارڈ ہے. اعداد و شمار کے مطابق جولائی میں ہر روز 8 لاکھ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، تاہم اگست کی 13 تاریخ سے قبل ان کی تعداد کم ہو کر صرف 6,50,000 رہ گئی تھی. امریکہ میں کرونا وائرس سے 2 لاکھ کے لگ بھگ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور ملک میں اس وقت COVID-19 کے 67 لاکھ مریض موجود ہیں. بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے شہر بھیونڈی میں 3 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہونے سے 10 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں. عمارت کے ملبے تلے دبے اب بھی درجنوں افراد کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. عمارت گرنے کا واقعہ پیر کی الصبح پیش آیا، جب تمام افراد سو رہے تھے. بھیونڈی میونسپل کارپوریشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 8 افراد کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی ہیں، جبکہ ایک بچے کو بھی زخمی حالت میں نکالا گیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے پاکستان کی سیاست۔ اتوار کو حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد کی کل جماعتی کانفرنس، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا لندن سے اور سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی ویڈیو لنک پر خطاب۔ مقابلہ عمران خان سے نہیں، ان کو لانے والوں سے ہے نواز شریف۔ جمہوری اداروں کو بحال کیا جائے، آصف علی زرداری۔ مولانا فضل الرحمان کا 26 نکاتی مشترکہ اعلامیے اور حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ حکومت کے عہدیداروں نے اپوزیشن کی تحریک کو ذاتی مفادات کی تحریک قرار دے دیا۔ پہلے سیگمنٹ میں حکومت، اپوزیشن کے رہنماؤں اور غیر جانبدار تجزیہ کاروں سے، اس کل جماعتی کانفرنس، اس کے مشترکہ اعلامیے اور مجوزہ حکمت عملی پر بات کریں گے۔ دوسرے حصے میں بات ہوگی بین الافغان مذاکرات پر، طالبان اسلامی نظام پر مصر، وہ آئین میں کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں۔ میر ویس افغان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پروگرام جہاں رنگ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں تفصیلی بات کرتے ہیں پاکستان میں سیاست کے اوپر۔ کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد اتوار کو اور 26 نکاتی مشترکہ اعلامیہ کا اعلان کیا مولانا فضل الرحمان نے، اور اس کانفرنس کی سب سے اہم بات جو تمام میڈیا میں اہمیت کی حامل رہی، وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، جو کہ ایک عدالت سے سزا پانے کے بعد علاج کی غرض سے اس وقت لندن میں موجود ہیں اور کافی عرصہ سیاسی طور پہ ان کی کوئی سرگرمیاں سامنے نہیں رہی ہیں، ان کا ویڈیو لنک کے ذریعے اس کانفرنس سے خطاب، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کانفرنس سے زیادہ اہمیت کی حامل ان کی تقریر تھی اور ان کا خطاب تھا، جس میں ایک بار پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ ملک کے اندر یا ریاست کے اندر ریاست ہے، اب ریاست سے بالا تر ریاست کی بات ہو رہی ہے۔ سو ان کے یہ سلوگنز کتنی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے اس خطاب سے پاکستان کی سیاست میں کیا ارتعاش آئے گا، اس اپوزیشن پارٹی کے ایجنڈے سے کیا ارتعاش آئے گا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتے چلیں۔ اس کل جماعتی کانفرنس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، امیر حیدر ہوتی، آفتاب شیر پاؤ، محسن داوڑ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ نواز شریف نے کہا کہ میں وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مسائل کی بنیادی وجہ جمہوری نظام کا عدم تسلسل قرار دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو 73 سال سے حقیقی جمہوریت سے محروم رکھا گیا ہے۔ میاں نواز شریف نے جب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، بلکہ ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ ایک دفعہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا کہ ملک میں ریاست کے اندر ریاست ہے، تاہم اب یہ معاملہ ریاست سے بالا تر ریاست تک پہنچ گیا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ میاں نواز شریف کے اس خطاب کو بہت اہمیت حاصل رہی، انہوں نے احتساب کے نظام کے اوپر بھی سوالات اٹھائے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ اگر ان کے خلاف الزامات لگے ہیں تو احتساب کی بات کرنے والا وزیر اعظم بذات خود ان کا استعفیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ واضح کرتے چلیں کہ میاں نواز شریف کو بدعنوانی کے مقدمے میں سزا کے بعد عدالتی ضمانت پر علاج کی غرض سے لندن بھیجا گیا تھا، جہاں وہ موجود ہیں، اور حکومت نے ان کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ کر رکھا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، انہوں نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اے پی سی کے خلاف حکومت جو ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، یہی اس کانفرنس کی کامیابی ہے۔ اور آصف علی زرداری نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ان کے اس خطاب کے بعد وہ ان کو جیل بھیج دیا جائے گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے الفاظ میں کہ وزیر اعظم عمران خان وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، ان کی سوچ بہت چھوٹی ہے، وہ خود کو ذوالفقار علی بھٹو اور مولانا مودودی، مفتی محمود سے بھی زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کا جمہوری اداروں کی بحالی کا کوئی ارادہ ہے، ایسا اللہ عمل طے کرنا ہوگا کہ جمہوریت کو مضبوط کر سکیں۔ سابق صدر نے کہا کہ ہم بلوچستان کاز کے لیے بھی آواز بلند کرتے ہیں اور دوسرے محروم طبقات کا بھی ساتھ دیں گے۔ اس کانفرنس کے بعد اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس بریفنگ دی، جس میں انہوں نے 26 نکاتی مشترکہ اعلامیہ کا بھی اعلان کیا، جس میں ججوں کے ٹرائل کو آزاد عدلیہ کے لیے خطرناک قرار دیا گیا، عاصم سلیم باجوہ سے متعلق رپورٹ کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا، پاکستان کے شہریوں کو مسنگ پرسن نہ بنانے کی بات کی گئی، بلدیاتی اداروں کی بحالی پر زور دیا گیا، بتایا گیا کہ اجلاس پاکستان کی جامعات کی مالی بحالی اور فیسوں میں اضافہ واپس کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان میں سول حکمرانی کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یہ اجلاس, اور ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتا ہے یہ اجلاس. مولانا فضل الرحمان کی پریشر کے مطابق جو اب تک کی پاکستان کی تاریخ کو دستاویزی شکل دے, مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اجلاس میں مساق جمہوریت پر نظر ثانی اور پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنانے پر بھی اجلاس زور دیتا ہے, اور اس کے لیے 73 کے آئین اور قائد کے فرمودات کی روشنی میں مدد لی جائے. اس کے بعد ایک پلان آف ایکشن جو ہے وہ بھی دیا گیا, 26 نکاتی اعلامیہ تھا, اور اس کے بعد جو پلان آف ایکشن دیا گیا اس کے بھی کچھ خد و خال آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے مشترکہ اعلامیہ کے اعلان کے بعد جو پلان آف ایکشن دیا, جو حکمت عملی دی, اس کے مطابق عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا. مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں اکتوبر 2020 میں چاروں صوبوں کے اندر جلسے اور ریلیاں ہوں گی. دسمبر 2020 میں دوسرے مرحلے میں مولانا فضل الرحمان کے مطابق عوامی احتجاجی مظاہرے ہوں گے. مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ کیا جائے گا. پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر تمام جمہوری آپشنز جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے ان کے بقول, اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے استعفے دینے کا آپشن بھی موجود رہے گا. اس کے بعد میاں شہباز شریف نے بھی اس میں ایک جملہ ایڈ کیا اور کہا کہ جو بھی نکات بیان کیے گئے ہیں تمام متحدہ اپوزیشن کے صلاح مشورے سے کیے گئے ہیں اور اس کی تائید کی جاتی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور ریگنگ کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے. معیشت کی زبوحالی ان کے بقول, غربت, بے روزگاری, یہ مسائل بہت بڑھ چکے ہیں اور عمران خان معاملہ نافہم ہیں ان کے الفاظ میں, اور پارلیمنٹ کی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے اہل نہیں ہیں, بھلے وہ معاملہ کشمیر جیسے قومی مفاد کا ہو یا COVID-19 سے نمٹنے کا. یہ شہباز شریف صاحب کے بیان تھا. اس موقع پہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن, ان کا یہ کہنا تھا کہ سب جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں پاکستان کی, اور پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ اب شروع ہوگی, وہ چلائی جائے گی اور اس پہ کل سے ہی کام شروع ہو جائے گا, ایک دن چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور ان کے بقول ARDE کی ایک موومنٹ تھی, اب PDM چلائی جائے گی اور حکومت کو انسیٹ کیا جائے گا. یہ تھا اپوزیشن کا موقف. اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس پہ رد عمل دیا وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی شہباز گل نے. ان کا کہنا یہ تھا ان کے الفاظ میں کہ تمام چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھے ایماندار تھانے دار آ چکا ہے. اگر ہم شیخ رشید کا بیان دیکھیں فوری رد عمل میں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام سیاست کے گندے انڈے ایک جگہ پر اکٹھے ہیں اور ان کا مستقبل جیل ہے. فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اور انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ یہ پاپا بچاؤ تحریک ہے. سو یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھ دی ہے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں کیا کہا گیا, فوری رد عمل کیا آیا. لیکن اب ہم ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں اس پہ, حکومت کے رہنماؤں کا, اپوزیشن کے رہنماؤں کا رد عمل لیتے ہیں اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ انالیسس لیا جائے گا. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہریار خان آفریدی سے جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن. اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس اور پھر اس کے بعد ان کا پریسر جس میں 26 نکات کا اعلان کیا گیا ہے. سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مطالبہ وزیر اعظم عمران خان ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ایک کہنا چاہیے کہ ظاہری طور پہ ایک پاورفل کانفرنس کی ہے, بڑے مطالبات کے ساتھ اپوزیشن آئی ہے, لیکن جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا آپس کے اختلافات کی ایک تاریخ کے ساتھ یہ لوگ متحد رہ سکیں گے یا نہیں, لیکن دوسری جانب حکومت پہ کیا دباؤ بڑھے گا, بھلے وہ دباؤ جو ہے وہ اپنی کارکردگی بہتر کرنے سے متعلق ہے, عوام کو ریلیف دینے سے متعلق ہے, یا واقعتاً اس دباؤ کے نتیجے میں حکومت یا عمران خان مستعفی بھی ہو سکتے ہیں. شہریار خان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹیٹ منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. آفریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آل پارٹیز کانفرنس سب سے بڑا مطالبہ ہے عمران خان کے مستعفی ہونے کا, اور باتیں بظاہر یا مطالبے بظاہر وہ کیے گئے ہیں جس کے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ صحیح جگہ پہ اسٹرائک کرنا, غربت, مہنگائی, سول سوسائٹی کو موبلائز کرنا, اور جیسے احتساب, الیکشن لاز, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تحریک انصاف بھی ظاہر مانتی ہے کہ یہ ایشوز موجود ہیں. عمران خان صاحب بھی اسی جانب آتے رہے ہیں, لیکن کوئکلی آئیں گے. آپ کا ریئیکشن اس آل پارٹیز کانفرنس پہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے جی, جمہوریت نام ہے ایک چیز کا، اور وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہو اپنی رائے دینے کا. اور جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے تو ان کو یہ اختیار ہے جمہوریت میں کہ اپنی آواز اٹھائیں ایوانوں کے اندر، ایوانوں کے باہر، اور پھر ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی وہ انیشیٹیوز لیں، وہ طریقہ کار اپنائیں جس سے وہ تمام جو ان کی سوچ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اب یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ آج آپ نے پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کے باہر، خاص کر وہ لوگ جو دشمنان پاکستان ہیں، انہوں نے آج اس کے ایک ایک لفظ کو تولا، برکا، اور اس کے بیس پہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے خلاف وہ اسٹریٹجی اپنائیں گے. حیران کن بات یہ ہے کہ ماضی کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو گراؤ اور اقتدار میں آؤ، اور اس سوچ کی وجہ سے چاہے وہ نون ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب مل کر کبھی ایک سائڈ پہ کبھی دوسری سائڈ پہ کھیلنا، یہ تمام چیزیں پاکستانی قوم نے اور پولیٹیکل پنڈٹس دیکھ چکے ہیں. ابھی جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے، کووڈ 19 نے جس طرح پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کیا ہوا ہے، اس میں پوری دنیا یہ باور کرا رہی ہے WHO اور وہ تمام آوازیں جو کہ اس وقت کووڈ کے حوالے سے تقویت رکھتی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ اگر سیکھنا ہے تو پاکستان جیسے ممالک سے سیکھو. پاکستان کی جو اچیومنٹس آف لیٹ رہی ہیں وہ ایگزمپلری رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد، خاص کر اقوام عالم کا اعتماد پاکستان پہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر پاکستان کا جو پرو ایکٹیو رول رہا ہے، چاہے وہ FATF کے حوالے سے ہو، چاہے پھر انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے حوالے سے ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پاکستان کا جو افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سعودی ورسز ایران کے حوالے سے ہو، پرشین گلف میں پیس کے حوالے سے ہو، یا دنیا میں امن کے حوالے سے ہو، پوری دنیا نے جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کو اور اس گورنمنٹ کو اکنالج کیا، اپریشیٹ کیا، اور دنیا یہ مانتی ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت ٹریک پہ چل رہے ہیں.
انٹرنل فرنٹس پہ آئیے، معیشت کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے آج بات کی ہے، غربت مہنگائی کے اوپر بات کی ہے، لا قانونیت پہ بات کی ہے، کرائمز کی شرح بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر بات کی ہے، اس بارے میں آپ کا ڈیفنس کیا ہوگا؟
دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کرمنل جسٹس سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پولیس، پریزن، پروسیکیوشن اور رول آف لیجسلیٹر، یہ چار مین پلرز ہیں. بدقسمتی سے 2013 تک یہ حکومتیں بار بار آئیں، 2018 تک نون حکومت بھی تھی اور یہ مختلف صوبوں میں یہ باقی پیپلز پارٹیوں کی حکومت تھی. میرا سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ اقتدار میں رہنے میں انہوں نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں دی، انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے تباہ کیا اور اپنی سوچ اور اپنی مفادات کو انہوں نے پرائیورٹی دی. پی ٹی آئی جب کے پی کے میں آتی ہے 2013 سے 2018 تو خیبر پختونخوا پولیس ریفارمز کو پورے سب نے اپریشیٹ کیا، بلکہ میں ایک ڈیلیگیشن کا حصہ تھا جس میں شعیب سڈل صاحب بھی تھے. ہندوستان نیو دہلی میں ہمارا جو کمپٹیشن تھا 4 ایریاز میں، ٹورزم، ایگریکلچر، رول آف میڈیا اینڈ دین پولیس ریفارمز، تو وہاں پہ ہندوستان کے لوگوں نے کہا کہ کے پی پولیس کی انیشیٹیوز کی وجہ سے پاکستان کے پولیس ریفارمز ہندوستان سے بہت بہتر ہیں.
آپ سر ان دو سالوں پہ آ جائیے گا، ان دو سالوں میں ریفارمز لانا تو دور بات ہے کہ یہ انیشیٹیو بھی نہیں لیا گیا، اس جانب بڑا بھی نہیں گیا، حالانکہ یہ تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ایجنڈا تھا، سلوگن ہے پولیٹیکل.
دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ چیز پنجاب میں، وفاق میں اور خیبر پختونخوا میں، یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. 18th Amendment کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے، چاہے وہ سندھ کی ہم بات کریں، چاہے وہ بلوچستان کی بات کریں، چاہے ہم گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کی بات کریں. بات یہ ہے کہ اس پر ہم دن رات کام کر رہے ہیں اور یہ ہماری پرائیورٹی نمبر ون ہے. بدقسمتی سے جیسی ہم پاور میں آئے، فائنینشل کنسٹرینٹس، ہمارے پاس 14 دن کے ریزروز تھے، پھر اس کے بعد پلوامہ، پھر اس کے بعد یہ کووڈ، انہوں نے پاکستان کے اور ہمارے جو مین آبجیکٹیوز تھے، جو ہم نے پرائیورٹی پہ رکھے تھے، اس کو ون وے دی ادر افیکٹ ضرور.
شہریار خان افریدی صاحب، چونکہ مسائل بہت ہیں، اس لیے میں کوئکلی معافی چاہوں گا انٹرپشن بھی. میڈیا کی آزادی، یہ ایک ایسا ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل ادارے بھی تنقید کر رہے ہیں، ملک کے اندر بھی صحافیوں کی ایک رائے بن چکی ہے اس بارے میں، اور اپوزیشن بھی اگر اس ایشو کو لے کے آگے بڑھے گی تو حکومت پہ کتنا دباؤ آئے گا؟ کیا پریس فریڈم کے لیے کچھ انیشیٹو لیے جائیں گے؟
دیکھیے جی، آزادی صحافت کے لیے جو عمران خان اور ہم پہلے دن سے آواز اٹھاتے رہے ہیں, جتنی ان دو سالوں میں پرائم منسٹر اور ہمیں لتاڑا گیا, جس ڈس انفارمیشن اور جس طریقے سے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, ہم نے کوئی ایسی چیز آج تک نہیں کی اور نہ اللہ ہم سے کروائے جس سے ہم کسی بھی حوالے سے اس کے خلاف کوئی ایسی سوچ رکھیں جو اس کی نفی ہو. دیکھیں آزادی صحافت آپ کو بیلنس اپروچ کے ساتھ اور پوزیٹیو کرٹیسزم, دیٹ وٹ وی ایکسپیکٹ اینڈ دیٹ وٹ وی اپریشیٹ. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک دو آوازیں کچھ لوگ اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, نیب عمران خان یا تحریک انصاف نے تھوڑی بنائی ہے, اب وہ لوگ جو میڈیا ہاؤسز رن کرتے ہیں یا وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے, مجھے کوئی یہ بتائے کہ پاکستان کے خلاف یا کسی ملک کی بنیاد اور نیشنل سیکیورٹی اور سب سے ان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی کسی پراسپرس ورلڈ میں آواز اٹھائے تو وہ ملک اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہاں پہ لوگ پاکستان کے ریاستی اداروں کو چیلنج کرنا, پھر پاکستانی مفادات کے حوالے سے اگلوں کے اعلی کار بننا, یہ میں مختلف چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں جس سے پاکستان دنیا اقوام عالم کے آگے ایک جگہ سائی کا سبب بنا تھا. دیٹ ول نیور بی ٹالریٹڈ.
شہر یار صاحب آگے آتے ہیں,
دنیا کوئی ملک اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا.
شہر یار خان افریدی صاحب آگے آتے ہیں, اب انہوں نے باقاعدہ پلان آف ایکشن دیا ہے, اکتوبر سے چاروں صوبوں میں جلسے ریلیاں, دسمبر سے بڑے احتجاجی مظاہرے اور جنوری سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ. حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ پکڑ دکڑ, پولیٹیکل انگیجمنٹ,
کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں اللہ کے فضل سے پاکستان کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, ہم نے اپنے کام سے ثابت کرنا ہے. کسی نے 26 نکات لے کے آئے, جتنی دھمکیاں دینی ہیں انہوں نے دیں. یعنی یہ دیکھیں کہ کشمیر کوز 5th اگست 2019 جب 370 اور 35 ابروگیٹ ہوا, اس کے بعد جب یو این جی اے میں پرائم منسٹر نے سپیچ کی, ایک مومنٹم بن رہا تھا, انہوں نے لانگ مارچ کیا, یہ سارے اس میں جمع ہوئے. ایک دفعہ پھر ملک کی اکانومی ٹریک پہ چل رہی ہے, سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, انٹرنیشنل کی سٹیک ہولڈرز, فائنینشل انسٹیٹیوشنز کی اوپینین پاکستان کے بارے میں دیکھ لیں, انہوں نے جو کچھ کرنا ہے کریں. ہم دو چیز,
عوام کی حمایت ان کو حاصل ہو سکتی ہے, عوام بڑی تعداد میں اگر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو عمران خان تو اس کو ریفرنڈم یا مینڈیٹ کہا کرتے ہیں عوامی, تو کیا وہ مستعفی ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں جی, ہم ہمیشہ, میرا لیڈر اور ہم بلیو کرتے ہیں ایک چیز پہ کہ کبھی بھی رب کی ذات کے آگے جھکنا ہے اور کسی آگے نہیں جھکنا. وی ایکسپٹ چیلنجز, وی بلیو ان چیلنجز. کبھی کوئی یہ تصور نہ کرے ہمیں کوئی ڈرائے گا یا دھمکائے گا یا پریشرائز کرے گا. ہم نے بلاؤں کا مقابلہ کیا ہے, 24 years 23 years پرائم منسٹر کی سٹرگل, جو ہماری سٹرگل جنوبی اضلاع سے تحریک انصاف کا جے یو آئی کے خلاف, وہ ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس اپروچ رکھنے والوں کے خلاف جس طریقے سے ہم نے پرفارم کیا اور آن گراؤنڈ ڈلیور کیا. ابھی وہ یہ جو بھی کہنا چاہیں, جس طرح اپروچ اپنانا چاہیں, ون تھنگ از فار شور, آپ کے تھرو دو چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا, ایک اس مادر وطن پاکستان پہ, دوسرا پاکستان کے مفادات پہ. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کبھی اس پہ کمپرومائز ہو. اور رہی بات پولیٹیکل ایرینا میں, تو پرائم منسٹر نے تو الیکشن کے 2018 کے ریزلٹ کے فوراً بات کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو داندھی لگتی ہے تو آپ ہلکے بتائیں. وہ دیکھیں, یہ ساری گیمکری ہے سب, اور اپنے آپ کو, یہ پاپا بچاؤ تحریک ہے, یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے منی لانڈرنگ, ٹیرر فائنینسنگ اور یہ جو فائنینشیل کرپشن انہوں نے کی ہے, جس طرح انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, اس میں فیٹف میں بھی آپ نے ان کو دیکھا. یہ جتنے بھی دعوے کر لیں, انشاءاللہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں اور مستقبل ہمارا انشاءاللہ.
آخری سوال شہریار خان افریدی صاحب, عمران خان وزیر اعظم پاکستان, ان کا فوکس احتساب اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, غیر جانبدار جو کسی کا رنگ نسل اور عہدہ نہیں دیکھتا ہے. نیب کے اوپر کوشچنز اٹھائے گئے ہیں, میاں نواز شریف نے بھی بات کی اور باقی اپوزیشن رہنماؤں نے, زرداری صاحب نے بھی, جنرل عاصم سلیم باجوا کے خلاف یا ان سے متعلق جو رپورٹ آئی اس بابت بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے عہدے سے ان کو فارغ کیا جائے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اسی طرح اسی نظام سے گزرے جیسے باقی رہنما گزرے ہیں. احتساب فرحال کیا آپ کہیں گے اس مطالبے پہ بالخصوص, اور اکاؤنٹیبلٹی, فیئر اکاؤنٹیبلٹی پہ؟
یہ وہ تین کی پلرز ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے اور تحریک انصاف کے, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ. پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ سے ایگزامپلز دی, جن پر کوئی بات آئی ان کو کہا گو اینڈ کلیئر یور سیلف اینڈ دین یو ول جوائن.
لیکن اس کیس میں تو انہوں نے خود استعفا مسترد کر دیا, اس میں بھی تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ایک پراپر فورم سے اپنے آپ کو کلیئر کر کے آئے.
بلین ڈالر کوسچن کیا کسی نے نیب میں، کیا کسی نے ہائی کورٹ میں، کیا کسی نے سپریم کورٹ میں، کیا کسی نے ایون لوور کورٹس میں کسی نے کوئی ایسی چیز ان کے خلاف انیشیٹ کی؟ وہ تو کہتے رہے کہ بھائی میں کہاں پیش کروں، مجھے جگہ بتائیں. آپ نے ان کی، جب انہوں نے تمام اس کے جوابات دیے جنرل باجوہ صاحب نے، انہوں نے چیلنج کیا کہ کس کورٹ آف لا میں پیش کروں. کورٹ آف لا میں بلایا جائے گا تو تبھی. جیسے مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ نہ تو ان میں ڈیو کریج ہے، ڈر ڈر کے کبھی ایک پہ الزام، کبھی اداروں پر الزام، کبھی کس پہ الزام، کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ پر الزام. دیکھیں نیب اور سی این ایس جو لا تھا، جو خاص کر جو نارکوٹکس کے حوالے سے، یہ کس نے بنائی؟ انہی حکومتوں نے بنائی. آج یہ نیب کے چیئرمین کس نے لگائے ہیں؟ کوئی ایک چیز مجھے بتائیں جو ان کے خلاف پرائم منسٹر ہماری حکومت نے انیشیٹ کی. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چوری نہیں کی، آپ کی نیت صحیح ہے، آپ کریڈیبل ہیں، تو پھر ڈرنا کس چیز کا؟ یہ لوگ کیوں خائف ہیں؟ جیسی اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے ان کا رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ الزام در الزام. اور آج یہ مجھے سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ چیر پاڑنے تھے، ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا کہ میرا نام بدل دو اگر میں نے یہ نہیں کیا. تو آج یہ جب سارے ایک چھتری کے نیچے جمع ہوئے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جنہوں نے ان کو جمع کیا ہے؟ صرف اپنے ذاتی مفادات، پاکستان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. عدالتیں آزاد ہیں. Go challenge anyone of us in the court of law. اور کورٹ آف لا میں ہم اپنی انشاءاللہ ہر چیز ان کو ثابت کریں گے. اور ان پر الزامات ہیں تو یہ کورٹوں سے بات کیوں رہے ہیں؟ یہ مفرور کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ یہ کیوں پاکستان کی جگہ سائی کا سبب بنے؟ ایک شخص جو خوددار ہو، وہ پاکستان کے ملک کا تین دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، دو دفعہ چیف منسٹر رہ چکا ہو، وہ کبھی بھی کسی غیر ملک میں پناہ نہیں لے گا. وہ ان عدالتوں کا اپنے ملک میں اور اپنے سرزمین پر مقابلہ کرے گا، بھاگے گا نہیں. یہ لوگ جو پاکستان کا نام استعمال کر کے پاکستان کو اس نیچ پہ لے آئے کہ لوگوں کا پاکستان سے اعتماد اٹھ گیا تھا، وہ دن گزر گئے ہیں. پاکستان، نیا پاکستان ایمرج ہے، اور انشاءاللہ پاکستان از بیکم این ایگزامپل فار دی ریسٹ آف دی گلوبل کمیونٹی. انشاءاللہ.
بہت شکریہ شیخ یار خان آفریدی، اسٹیٹ منسٹر، آپ نے مجھے جانکاری دی کہ انصاف کے سینئر رہنما. جی سامعین، آپ نے شہریار آفریدی کی گفتگو سنی. ایک ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے نفیسہ شاہ صاحبہ موجود ہوں گی، ممبر قومی اسمبلی اور سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور سامعین، آل پارٹیز کانفرنس، اس کے اوپر اب ہم رائے لیتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
جی بہت شکریہ.
اے پی سی 26 نکاتی اعلامیہ اور اس کے بعد پلان آف ایکشن، یہ سب واضح ہے، ہم بتا چکے ہیں اپنے لسنرز کو بھی اور پورا پاکستان اس وقت سن چکا ہے. ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے فوری رد عمل میں، جو مبصرین بات کر رہے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ اپوزیشن کی یہ اکائیاں ایک پلیٹ فارم کے اوپر موجود رہیں گی اور ان میں اختلاف نہیں ہوگا؟
دیکھیں، یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کوئی نئی نہیں بنی ہیں، یا یہ اس جو اے پی سی ہے اس کے نتیجے میں نہیں بنی ہیں. ان ساری سیاسی جماعتوں کی طویل جدوجہد ہے، اور یہ آج جو یہ ایونٹ ہوا ہے، یہ ایک لکیر بھی ڈرا ہوئی ہے. وہ جماعتیں، وہ سیاسی فورسز جو جمہوریت اور سیویلین بالادستی چاہتی ہیں، دوسری طرف آف کورس ایک سلیکٹڈ نظام جو اس وقت ملک میں راج ہے. تو یہ ان کی اپنی کمٹمنٹ رہی ہے ان جماعتوں کے ساتھ. آپ میری جماعت کی بات دیکھ لیں، ہماری تو ساری زندگی ان جدوجہدوں میں چلی ہے. کبھی ہم میرے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے، ہم لوگ شہید بی بی کے پیچھے، اب چیئرمین کے پیچھے. پاور میں کتنا ٹائم ہم نے گزارا ہوگا؟ زیادہ ٹائم تو جب غیر جمہوری قوتیں آتی ہیں تو ان کو چیلنج کرنے میں لگا ہے. تو ہماری تو ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس ملک میں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، اپنے حلقوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کے حالات. تو جب ایک سلیکٹڈ نظام آتا ہے تو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ برتر چلے جاتے ہیں. اور اس وقت یہی ہے کہ ملک میں آپ مہنگائی کی صرف آپ ایک لہر دیکھیں، बेरोजगारी, आप देख लें, आप जो इंडिकेटर्स हैं जमहूरी हुकूमतों में आप इंडिकेटर्स देख लें, और इस सिलेक्टेड हाइब्रिड निजाम में आप इंडिकेटर्स देख लें, क्योंकि उनकी लिंकेज वो है ही नहीं अवाम के साथ, वो उनको अंदाजा ही नहीं है कि डे टू डे मसाइल है क्या अवाम के। एक इत्तेफाक से ये आ गए हैं, और अगर ये हुक्मरानी भी कर रहे हैं तो किसी और के इशारों पर, और किसी और उनकी प्रायोरिटीज तो नहीं है मुल्क के मसाइल।
इसी जानेब आ जाते हैं, आपने जहर इदारों की परफॉर्मेंस की, जमहूरी इदारों की परफॉर्मेंस की बात की, तो एक सवाल फिर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, अगरचे जैसे आपने कहा कि पूरा टेन्योर भी नहीं मिलता, लेकिन एक एक टेन्योर कंप्लीट हुआ दोनों जमातों का, और उससे पहले भी मुख्तलिफ अगर टाइम मिलाया जाए तो कमो बेश 26-26 साल इक्वली गवर्नमेंट बनती है, और सिंध में अगर भी अभी देखा जाए तो 12 साल से कंजेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। सो क्रिटिसिज्म ये भी है कि अगर परफॉर्मेंस मतलूब है तो, या इदारों को बेहतर बनाना मकसूद था, तो ये सियासी जमातें खुद अपने अदवार में इदारों को मुस्तहकम करने में कितनी कामयाब रही हैं, और जो फलाज आज हैं, भले वो नैब का हो, भले वो इलेक्शन कमीशन को हो, ये आपके दौर में भी था, इनको फिक्स क्यों नहीं किया जा सका?
सिंध 12 साल पहले वाला सिंध देख ले और आज आप सिंध देख ले, आप शराहे देख ले, हाँ ये बिल्कुल चैलेंजेस हैं। कराची के जो चैलेंजेस हैं एक बड़े शहर के, वो सिर्फ सिंध का इशू नहीं है। कराची रिसीव्स माइग्रेंट्स फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, कराची रिसीव्स माइग्रेंट्स फ्रॉम साउथ पंजाब। अगर वहां कोई फ्लड आता है तो लोग जो है वो पिशावर नहीं जाते, वो कराची जाते हैं। तो कराची तो सारे मुल्क के लिए है चैलेंज और उसकी गवर्नमेंट, लेकिन लेकिन सिंध में जो इम्प्रूवमेंट आई है काफी शोबों में, काफी शोबों में अभी काम रहता है। लेकिन ये कहना कि वहाँ जो हुक्मरानी है और हम अगर एक तसलसल से जीतते आ रहे हैं, तो यही इंडिकेट करता है कि वहां जमहूरी कुवतों को वहां पजीराई है। और यहाँ पर जो सिलेक्टेड निजाम है उनकी आप परफॉर्मेंस अगर देख लें, तो मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर, मईशत का इंडिकेटर ले लें, इंसानी हुकूक का कोई इंडिकेटर उठा के ले लें, क्या यहाँ इस वक्त आजादी इजहार है, पार्लियामेंट का आप इंडिकेटर देख लें कि कौन सी कानून साजी हुई है, आप और कानून साजी के तरीकेकार क्या है, लोगों की जिंदगी में क्या बेहतरी आई है, तो आपको ये सारी रीजंस मिल जाएंगी।
तो ये सारी रीजन आपको लगता है कि अपोजिशन को,
उसकी क्या वजह है?
आपको लगता है कि ये सारी रीजंस, ये सारे इंडिकेटर्स अपोजिशन को एक जब वो मुश्तरका तहरीक चलाएंगे तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएंगे?
देखिए लोग, मुझे तो कई अरसे से, मैं तो हल्के की सियासत करती हूँ, मैं हर दफे जाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप कब निकल रहे हैं, क्योंकि वो तंग है इस हुकूमत से। इन 2 सालों में अगर बेरोजगारी बढ़ी है, इनकम कम हुई है, इनकम की वैल्यू कम हुई है, लोगों के बिजली के बिल बढ़े हैं, लोगों के गैस के बिल कई गुना बढ़े हैं, लोगों को बिल्स आते हैं, बिजली नहीं होती। सबसे ज्यादा मसाइल जो है आप देख ले, अगर मैं अपने हलके की बात करूं, अगर उनकी लोगों की शिकायतें फेडरल सर्विसेज के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के साथ,
लेकिन साथ अगर हम बाकी दुनिया की मईशत पे भी नजर डालें तो इंडिया के अंदर आपने देखा कि जीडीपी ग्रोथ कितना स्लाइड किया, नीचे तनजली का शिकार हुई, अमरीका में मईशत को चैलेंजेस है। सो हुकूमत तो इसको लिंक करती है कोरोना से ही और आलमी हालात से।
देखिए जो मैं फाइनेंस कमेटी की मेंबर हूँ, जो हालात मार्च में थे आप वो देख लें कि उस वक्त क्या जीडीपी थी, उस वक्त आप इनकी टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स देख लें, उस वक्त आप इनकी ग्रोथ के टारगेट्स देख लें, उस वक्त आप मईशत के और इंडिकेटर्स देख लें, उसके बाद उस वक्त आप इंटरेस्ट रेट्स देख लें, उस वक्त आप कर्जे इन्होंने कितने लिए थे वो देख लें। उस वक्त तो उनको IMF का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इस वक्त तो IMF का प्रेशर नहीं है, वो प्रोग्राम सस्पेंडेड है, इंटरेस्ट रेट्स कम किए हुए इन्होंने।
So, आपका बिल्कुल जीरो चलेगा। तो मैं क्योंकि काफी सारे सवाल आते हैं जो हमने अपोजिशन यानी गवर्नमेंट के लोगों से भी बात की और इंडिपेंडेंट लोगों से भी, तो वो सारा आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, तो इसलिए कदा कलामी करो तो उसके लिए माफी भी। सो नफीसा साहब भाई, ये बताइएगा कि मैंने इस APC की एलामिया के फौरन बाद हुकूमत के एक स्टेट मिनिस्टर से बात की है, शहरयार अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके बकौल ये जाहिर है ये कोई मुल्की मफाद के लिए इकट्ठा नहीं हुआ जा रहा, जाती मफादात हैं लीडरशिप्स के, ये उनके लफ्जों में, ये पापा बचाओ तहरीक है, इसके अलावा इसका कोई अमल दखल नहीं मुल्की सियासत से।
देखिए जब हुकूमत पहले आई थी उस वक्त इस किस्म के इनका बयानिया हो सकता है उस वक्त वो सेल हो जाता, जब ये नए नए हुकूमत में आए थे, لیکن اس وقت جب ان کو 2 سال ہو گئے ہیں اور جب انہوں نے خود کوئی پرفارمنس نہ کی ہو اور نہ صرف نہ پرفارمنس کی ہو جو ان کا ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم کرپشن سے پاک پاکستان دیں گے, لیکن آپ اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں ان کے جو لوگ ہیں, ان کے کرپشن کے سکینڈلز کیا ہیں اور جن جن کے سکینڈلز ہیں ان کو کس طریقے سے ملک سے بھگایا ہے, یا ان کے استعفے قبول نہیں کیے, یا ان کو رستہ فراری دیا ہے, یا ان کے سٹے آرڈرز پر ان کو کیسز چلنے نہیں دیتے, تو پھر تو یہ سارا جوک لگتا ہے. اگر کسی کو این آر او ملا ہے تو وہ خان صاحب کو, خان صاحب کی فیملی کو, خان صاحب کے اے ٹی ایمز کو, خان صاحب کی جو ارد گرد دائیں اور بائیں ان کے ہواری ہیں ان کے.
آپ نے جو سوال اٹھایا, یہ سوال ہم نے رکھا ہے ایگزیکٹلی انہی لفظوں میں کہ اگر احتساب سب کے لیے ہے تو پھر جنرل عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ عمران خان اگر احتساب, اکاؤنٹیبلٹی اور شفافیت چاہتے, انہی لفظوں میں یہ سوال کیا گیا تھا. تو جواب یہ تھا کہ اگر پیناما لیکس آئی تھیں تو ہم فریق بنے, عدالت میں گئے. اگر کوئی سیاسی جماعت سیاسی لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا تو وہ چیلنج کیوں نہیں کرتے؟
دیکھیں وہ چیلنجز بھی بہت ہم نے کیے ہیں, کئی دفعہ ہم نیب کے حوالے سے نیب میں گئے ہیں. یہ اگر عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو بی آر ٹی ہے, جو 49 یا 50 بلین کا پروجیکٹ تھا, آج 70 بلین سے زیادہ اس کو ہو گئے ہیں اور آنے والے وقت میں 90 ارب ہوگا, اور اس میں بھی آئے دن بسیں جو ہیں وہ دھوئیں جو ہیں وہ چھوڑتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں. تو وہ تو سٹے آرڈر پر پروجیکٹ ہے, اور احتساب ان کا اپنا جو بیرو انہوں نے بنایا ہے وہ تو انہوں نے بند کر دیا ہے. دوسرا جو ایک اور فورن فنڈنگ کا کیس ہے, اس میں کتنی دفعہ یہ گئے ہیں کہ اس کیس کو نہ کھولا جائے, تو یہ تو بھاگتے ہیں ہر قسم کے احتساب سے, یہ بھاگتے ہیں. اور کیونکہ ان کی اپنی چوری, یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, لیکن وہ جو ہے کیونکہ ان کو ایک سلیکٹڈ نظام کے تحت یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ادھر کی ان کے پاس سپورٹ ہے, تو وہ they don't face accountability. اور ہمارا اسٹریٹ پر بندہ, اس لیے اسٹریٹ پر پولیٹیکل پارٹیز لاسٹ ریزورٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ انصاف کا نظام آپریٹو نہیں ہے, جب آپ کو اپنا پارلیمنٹ میں یہ رستہ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم بات کریں, پارلیمنٹ میں ہم پروٹیسٹ کریں اپنے جو طریقے ہیں, نہ ہم جسٹس سسٹم سے کوئی انصاف ملے, تو پھر آپ کا لاسٹ ریزورٹ اسٹریٹ ہوتا ہے.
سو اب آپ کو لگتا ہے کہ جب اسٹریٹس پہ ہوں گی اپوزیشن پارٹیاں اور یہ اتحاد, تو اس میں میاں نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, دو بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور بڑے نام ہیں, تو ان کی کسی لیول کے اوپر اپیئرنس یا شرکت ہوگی؟ بذات خود لیڈ کریں گے؟
دیکھیں بالکل آگے جا کر ضرور ان کو آنا آئیں گے بھی اور رہے بھی ہیں. زرداری صاحب تو کووڈ سے پہلے کئی دفعہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے, انہوں نے جلسے جلوس کیے, اور جو 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 جماعتیں ہیں وہ ریڈی ہیں, ان کی اگر فرسٹ ایئر نہیں تو سیکنڈ ایئر قیادت موجود ہوگی. مختلف ملٹیپل لیولز ہیں, ڈیپینڈز کہ ان کی بیماری, زرداری صاحب بیمار ہیں, میاں صاحب خود ان کی جماعت کہے گی, آج جب ہم میٹنگ میں تھے آل پارٹیز میں تو انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ بالکل آئیں گے, دیئر سٹیج از سیٹ, تو ہی ول کم, انہوں نے تو یہ خود کہا ہے.
آخری بات یہ پوچھنا چاہوں گا, انیشلی یہ کہا گیا کہ یہ اے پی سی یا یہ جو مطالبات ہیں یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہیں, ان کو لانے والوں کے خلاف ہے, لیکن مطالبے میں عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے, آگے کیا دیکھ رہی ہیں؟
دیکھیں ابھی تو ہم نے ایک فرسٹ سٹیپ میں ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ استعفیٰ دے دیں, اور اس کے بعد obviously کہ ہمیں پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ استعفیٰ جب دے تو الیکشن میں جانا ہے. آئی تھنک جنرلی زیادہ تر پارٹیز کا, آف کورس ان ہاؤس چینج بھی ہو سکتا ہے, بٹ جنرلی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس کہ فریش الیکشنز کی طرف تھا, اور اس میں سب نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے اعلانیہ میں کہ obviously الیکٹرل ریفارمز ہوں, کیونکہ لاسٹ الیکشن میں بھی ہمیں تو شکایت تھی, ہم نے کہا تھا یہ آر او الیکشن ہے اور اس الیکشن میں بھی شکایتیں ہیں, اس میں کس قسم کی انٹروژن ہوتی ہے, کس قسم کی انٹرفیئرنس تھی, تو یہ ریفارمز تو ضروری ہوں گے, اور وہ اب آگے اس کا لائے عمل کیا ہوگا, کون سی چیز پہلے آئے گی پھر بعد میں آئے گی, یہ ساری چیزیں تو پھر ورک ان پروگرس ہی ہوگا.
نفیسہ شاہ صاحبہ, انالسٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب چارٹر یا ایجنڈا طویل ہو جائے تو عام طور پہ اتفاق نہیں رائے پاتا آگے چل کے, دونوں پہ آپ کی رائے؟
ہمارا تو بڑا سمپل سا ایکشن پلان ہے, अगर आपने देखा होगा, एक तो प्रीएम्बुलर है जिसमें हमने हमारी रेजोल्यूशंस हैं उसमें, वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की हैं, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है इसका, उसमें तो एक डिमांड है, वो वजीर आजम का इस्तीफा है, और उसके बाद जो है वो हमारी प्रोटेस्ट का मोड है और उसका एक शेड्यूल, टेंटेटिव शेड्यूल है। तो इसको तो बहुत सिंपल रखा गया है। एक पॉइंट जरूर था जिसमें बहस हुई, वो इस्तीफे के था, उसको भी लास्ट स्टेज पे उन्होंने एक वहां क्लैरिटी उसमें भी आ गई है। तो इतना मैं नहीं समझती कि कोई ऐसे चीजें हैं जो आगे जाकर कोई कॉम्प्लिकेट हो। इस वक्त सब कंसेंसस तो यही है कि खान साहब की जो हुकूमत है, इट हैज फेल्ड टू डिलीवर, इट हैज फेल्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और हालात जो लोगों के हैं बद से बदतरीन हो गए हैं, वो मईशत हो, वो हमारा सोशल फैब्रिक हो, वो हमारा इनका जो आईनी इस मुल्क का ढांचा हो, इस मुल्क का वफाकी ढांचा हो, इस मुल्क के लिए जुडिशल सिस्टम हो, सब बुरी तरह मुतासर हुए।
बहुत शुक्रिया नफीसा आयशा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सामिन, आपने नफीसा शाह का या अपोजिशन का नुक्ता नजर सुना, और अब एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंडिपेंडेंट एनालिसिस के लिए, गैर जानबदार तजिए के लिए सियासी मुबसरीन से बात करेंगे। राव खालिद साहब और फारूक आदिल साहब, दोनों सीनियर साफी हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो, तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन। सियासी रहनुमाओं का नुक्ता नजर आपने सुना, अब इस पे गैर जानबदार तजिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक आदिल साहब, सीनियर साफी तजियाकार हैं, और राव खालिद साहब, सीनियर साफी तजियाकार, दोनों की ओपिनियन लेते हैं। राव खालिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। दो तीन स्लोगन आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में और बड़े पावरफुल कहना चाहूंगा। एक तो रियासत से बाला रियासत की इस्तेलाह आई, वोट को इज्जत दो जैसा पॉपुलर स्लोगन दोबारा इंजेक्ट हुआ है, और ऑफ कोर्स मिसाक जमहूरियत, उसको भी रिविजिट करके ज्यादा मौसर डॉक्यूमेंट की सूरत में लाने की बात हुई है। आपके ख्याल में इस एपीसी पूरा प्लान ऑफ एक्शन, 26 नुकाती एलामिया, इसके बाद क्या होने जा रहा है? हुकूमत में कितना दबाव होगा, अपोजिशन कितनी मजबूत और मुस्तहकम नजर आती है?
असल थैंक यू। एक तो बहुत बुनियादी बात है कि जितने इसमें मुतालबात है, अगर आप देखें बार बार और ज्यादातर में एस्टेब्लिशमेंट और जो कह लें एजेंसियां और खुफिया हाथ और इलेक्शन में मैनिपुलेशन, रिजल्ट पहले तैयार हो जाता है, मियां साहब ने जैसे तकरीर की, तो उससे लग ये रहा है कि सब तो नहीं जितनी जमात शरीफ, लेकिन कुछ लोग जो उसमें मौसर लोग हैं, उन्होंने इस दफा टारगेट जो है वो इमरान खान को नहीं किया, उन्होंने उन अदारों को किया है जिनका उनको अब अंदाजा हो चला है कि उन पे दबाव डालने से उनका मसला हल हो जाता है। इससे ये भी मुराद ली जा सकती है कि जो पॉलिटिकल तरीके से पहले आपस में सेटलमेंट होती थी, जिसको इमरान खान मुकमुका का नाम देते थे, वो इमरान खान से उस तरह से मामला सियासी मैदान में पार्लियामेंट के अंदर या पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान चीजें तय नहीं हो पा रही, जो अपोजिशन में कुछ लोग
काउंटर प्रोडक्टिव अपोजिशन के नुक्ते नजर से हो सकता है, क्योंकि जिन ताकतों को वो हदफ बना रहे हैं वो ताकतें उसी पेज पे आ जाएं जिस पे इमरान खान कहा करते हैं कि हम एक पेज के ऊपर हैं, यानी इमरान खान के साथ ज्यादा झुकाव हो जाए।
उसकी वो बुनियादी वजह भी यही है कि वो दबाव इसलिए डाल रहे हैं कि एक तो वो इमरान खान से कोई रिलीफ नहीं ले पा रहे, दूसरा वो उनको पता है कि जब तक वो इमरान खान के पीछे हैं, इमरान खान को ये किसी तहरीक के जरिए नहीं हटा सकते, और पाकिस्तान की तारीख सिवाय भुट्टो साहब के अलावा कोई इतनी बड़ी तहरीक यहाँ पे चली नहीं जिससे हुकूमतें हट जाएं या कोई इस किस्म का।
अभी पीडीएम, अब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान हुआ है, और जाहिर है पूरा उन्होंने मरहला वार उसका प्लान ऑफ एक्शन दे दिया है, क्या इम्कान लगते हैं? और फिर मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी कहना चाहिए कि सियासत में बाजार का वापसी,
ये मैं एक बुनियादी बात कर दूं कि ये जो जितने मुतालबात और जितनी लंबी फहरिस्त है, इससे अपोजिशन में इत्तेहाद की बजाय मेरा ख्याल है तकसीम बढ़ेगी आगे चल के, क्योंकि करारदाद में ऐसे नुकात है जिसमें एपीसी में मौजूद बहुत से लोग شاید اس سے متفق نہ ہوں, اور یہ جب اس پہ فوکس کریں گے جا کے آگے وہ چلے گی. دوسرا, نوابزادہ نصر اللہ جیسی شخصیت موجود نہیں ہے جو ایک جن کو طریقہ آتا تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا, اسٹریٹجی بنانے کا اور ان کو لے کے چلنے کا. نوابزادہ نصر اللہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی سیاسی اتحاد بہت مؤثر طور پہ آگے نہیں چل سکا اور کوئی کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوئی. اس لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ میرا خیال ہے اس اے پی سی کے بعد جو پروسیس جتنا بھی ہوگا, میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ تقسیم کی طرف بڑھے گی بجائے اس کے کہ یہ مؤثر قسم کی تحریک چلا سکے.
فاروق عادل صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ کی رائے پی ڈی ایم کتنی مؤثر تحریک بن سکتی ہے, اپوزیشن کتنی متحد رہ سکتی ہے, حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد؟
بہت شکریہ اسد اور خالد بھائی نے مجھے بات کرنی بڑی آسان کر دی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑے اتحاد اور زیادہ مطالبات بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن ہم اس ساری سچویشن میں اگر شیخ رشید کو بھول نہ جائیں اور انہیں یاد کریں تو انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج جو تقریر کی ہے نواز شریف نے, اس کے بعد پاکستان میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں. اور آپ دیکھیے گا, ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ اسائلم لیں گے برطانیہ میں, اس بات کا کیا مطلب؟ اس بات کو اگر ہم اس تبصرے کے ساتھ جوڑے ہیں جو خالد صاحب کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہماری بہت ساری حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں میرا خیال یہ ہے کہ یکسو ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اب ان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یعنی پاکستان کے جو دو بڑے موومنٹس چلی ہیں 1977 اور اس کے بعد 88 اور دوسری بھی لے لیں مشرف والے, تو ان ساری تحریک جماعتوں میں دو تین بڑی جماعتیں ہوتی ہیں اور دو تین بڑی جماعتوں کا پوائنٹ آف ویو چلتا ہے. اگر صورتحال یہ بننی ہے کہ کوئی تحریک چلنی ہے اور اس میں کوئی یعنی یہ ایک پوائنٹ کی طرف جانا ہے, یہ 26 پوائنٹ دراصل ایک ہی پوائنٹ ہے, اگر کسی ایک نقطے کی طرف جانا ہے اور اس نقطے کو اجاگر کرنے والے کے لیے یہ ملک تنگ ہو جانا ہے, تو پھر ایک نیا منظر بنتا دکھائی دے رہا ہے ہمیں, تو پھر ایران نظر آئے گا جیسے خمینی صاحب آئے تھے. تو نواز شریف یہ چاہیں گے کہ وہ ایران کی تاریخ دہرائیں. مجھے نہیں پتا تھا ایران کی تاریخ دہرانا, یعنی خوف آتا ہے اس سے کہ خدا نہ کرے کبھی ہمارے ملک میں ایسا ہو, لیکن اللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات اس طرف نہ جائیں, اور شاید یہ جو اے پی سی ہے شاید یہ اسی کی کوشش.
آپ کے خیال میں, ایک تو ظاہر ہے آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ریفرنس میں انالیسس دیا ہے, ادروائز جو ہے ملک کے اندر آپ کو اس تحریک کو لیڈ کرتا ہوا کون نظر آئے گا؟ شہباز شریف صاحب آگے ہوں گے, مریم صاحبہ ہوں گی, یا بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان؟
مجھے یہ نظر آتا ہے کہ لیڈر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو 77 کی تحریک تھی, بکھرنے سے پہلے اس کا صدر کوئی تھا, جنرل سیکرٹری کوئی تھا, لیکن بڑا لیڈر اسر خان تھا. تو یہ حالات ایک آدمی کو آگے لے آتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کون آتا ہے آگے.
راؤ خالد صاحب, میاں نواز شریف صاحب ان کی اس تقریر کے بعد کیا امکانات ہیں ان کی اپنی ذاتی زندگی اور سیاست سے متعلق؟ وہ واپس آنا چاہیں گے ایک ضمانت پہ یا علاج کے لیے جانے والے ایک کنوکٹڈ شخص کی بجائے ایک بڑے سیاسی رہنما کی حیثیت میں, یا جیسے تجزیہ فاروق عادل صاحب کا کہ ایون ایران کے لیڈرز کے فٹ پرنٹس کے اوپر؟
دیکھیں, ایک تو وہ سچویشن جو ہے پاکستان میں ابھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایران جیسی شہنشاہ ایران جس طرح تھے یا وہاں پہ جو صورتحال تھی اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو, سر دستوں کو ایسی چیز نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل اسائلم میاں صاحب وہاں لینا چاہ رہے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے یہ تقریر کی ہے, تقریر تو ان کی نئی نہیں تھی, وہ پہلے کرتے رہے جب وہ آزاد اپنے آپ کو سمجھتے تھے, بیچ میں خاموش بھی ہو گئے, تو وہ ان کا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی وہ واپس آئے گا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے, جو انہوں نے مطالبہ الطاف حسین کے لیے کیا تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانا, اس بنیاد پہ وہ اس گورنمنٹ کو فورس کر سکتے ہیں یو کے کو کہ آپ کی سرزمین پہ پاکستان کا شہری بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اور یہ بی ایل اے کے لوگوں کے بارے میں بھی پاکستان نے مطالبہ کیا تھا, جس کے بعد انہوں نے بی ایل اے کا,
آپ کو یہ سین مشکل لگتا ہے, آپ کوئکلی آتے ہیں, اب جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ غربت, مہنگائی اس میں اضافہ ہوا ہے, فیکٹرز کچھ بھی ہوں, جب یہ تحریک چلتی ہے عوام کس طاقت کے ساتھ اپوزیشن کے اس اتحاد کے ساتھ ہوں گے اور گورنمنٹ کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟
اصل تحریک جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی, اس کے اور بہت سی فیکٹرز ہیں جو اس وجہ سے تحریک یہ بن نہیں سکتی, کیونکہ لوگوں اتنے, آپ بھی اگر مہنگائی اور چیزوں کی بات کرتے ہیں, بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, لوگ اپنے معاملات میں اتنا الجھ چکے ہیں, ایک نظام اس قسم کا ڈیولپ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, اس میں سڑک پہ لا کے تحریک چلانا کرنا یہ مشکل ہو گیا, پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بھی مشکل ہو گیا, جو اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے اپنی ساری کمپینز چلاتے ہیں, ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے وہ سڑکوں پہ نکل کے تحریک بڑا مؤثر طریقے سے اس کو لوگوں کی موبلائزیشن ان کو لانا کرنا اور پھر پوری طریقے سے ایک بلڈ کرنا, اور کیا ہوگا بنیادی اگر مہنگائی اور بے روزگاری پہ صرف اگر کیا جائے تو کیا صرف اس بنیاد کے اوپر وہ لوگوں کو اکٹھا کر پائیں گے اور ایک تحریک کا مومنٹم بنا پائیں گے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا.
فاروق عادل صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں, فاروق عادل صاحب آپ کے خیال میں کتنا مواد پہلے سے موجود ہے جو اس تحریک کی حمایت کرے, غربت, مہنگائی, باقی سیگمنٹس کو ساتھ شامل کرنے کی ایما؟
میں اس تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کو سڑکوں پر لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. شیخ رشید دھرنے کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام دھرنا ہے, لیکن دھرنے کو ہم نے دیکھا ہے کہ دھرنا ایک وقت 500 آدمی کا بھی تھا, 50 آدمی کا بھی تھا, اور 5,000 یا 20-25,000 تک بھی چلا گیا تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا کسی وقت بھی. لیکن اگر عمران خان جیسی پاپولر شخصیت ایک شہر میں دھرنے میں یہ صورتحال تھی تو پورے ملک کو ایک موبلائز کرنا تو اس سے بہت کہیں بڑا کام ہوگا. فوری طور پہ واقعی اس کے آثار دکھائی نہیں دیتے, لیکن دیکھیں حزب اختلاف نے,
لیکن 3 مہینے دھرنے یا لانگ مارچ کے لیے تو 3 مہینے, جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جنوری تک, تو اس وقت تک مومنٹم بنا سکتی ہے,
جنوری تک کھینچا ہے. آپ دیکھیں اس کے, آپ ان کی دیکھیں, اگر یہ اپنا شہباز شریف ہے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن باقی جو لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی ہے, فضل الرحمان ہے, ایون
شیخ رشید کا ریفرنس دیا ہے, آپ نے شیخ رشید کا حوالہ دیا تو میں بھی ان سے سوال کر لیتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو نون میں سے شین نکلتی نظر آتی ہے.
اب یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں, ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نون میں سے شین نکلتی نظر آ رہی ہے, دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا شہباز شریف کا مستقبل تاریخ ہو رہا ہے, مجھے جیل میں نظر آ رہا ہے. دو باتیں ہیں اس پہ, اگین دو باتیں ہیں. کیا آپ دباؤ ڈال کے پارٹی توڑ رہے ہیں؟ آپ خوف زدہ کر کے معاملات پیدا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟
کوئکلی اور آخری بات, راؤ خالد صاحب, سلوگن کتنے امپورٹنٹ ہے؟ ریاست سے بالا ریاست, ظاہر میڈیا کی آزادی, میر شکیل الرحمان کی رہائی, جرنلسٹ کے خلاف غداری کے مقدمات, آف کورس میڈیا ایک پاورفل سیگمنٹ ہے, میڈیا کی کتنی سپورٹ ہوگی, مومنٹم بنانے میں کتنا مددگار ہوگا یہ میڈیا, اور یہ احتساب, جنرل عاصم باجوہ کا استعفے کا مطالبہ, یہ کتنے پاپولر مطالبات اور سلوگنس ہیں؟
یہ بہت پاپولر سلوگن ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر طاقتور اپوزیشن موجود ہے, باہمت لیڈرشپ موجود ہے, تو کوئی بات بنے گی, ورنہ ایسے ہی ٹائم ہے.
راؤ خالد صاحب کوئکلی,
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دو تین مہینے کے اندر گورنمنٹ کی پرفارمنس کو بھی ذہن میں رکھیے گا, وہ جس طرف گورنمنٹ جا رہی ہے. دوسرا جو شین والی بات ہے وہ بہت ان مطالبات کے بعد اس پہ زیادہ میرا خیال ہے اس جو ایک شک ہوگا, اب شاید وہ چیزیں یقین میں بدل جائیں. نون کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں سے بنیادی طور پہ ایگری نہیں کرتے, اس قسم کے مطالبہ سے ایگری نہیں کرتے. ایون جب میاں صاحب دکھ رہے تھے یہ ووٹ کو عزت دو کے ریلی لے کے, اس پہ بھی بہت سے لوگ غائب ہو گئے تھے, شاید ان چیزوں پہ ایگری نہیں کرتے یا ان کے اپنے کو فیئرز ہیں, اس لیے میرا خیال ہے وہ شین کے چانسز اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
بہت شکریہ راؤ خالد صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور فاروق عادل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں.
بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے بین الافغان مذاکرات کے عمل کے اوپر۔ یہ مذاکرات گزشتہ ایک ہفتے سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری ہیں، اس میں افغان حکومت اور طالبان کے وفود وہ شریک ہیں، لیکن ابھی تک مذاکرات کا ایجنڈا طے کرنے میں مصروف بتائے جاتے ہیں۔ اس سنیچر کو اس ہفتے کے روز جو طالبان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ مذاکرات کے دوران طالبان کا بنیادی نقطہ افغانستان میں اسلامی نظام میں حکومت کا قیام ہے۔ 12 ستمبر سے فری کین مذاکرات کر رہے ہیں روزانہ بنیادوں کے اوپر، لیکن ان مذاکرات یا اس میں ہونے والی گفتگو سے متعلق میڈیا کو معلومات نہیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن ہفتے کے روز طالبان کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا، اس میں بتایا یہ گیا کہ اسلامی نظام حیات ہی ان کے بقول افغانستان میں امن کا ضامن ہے، اور اسی سے جرائم اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سو ہم مختصر انالیسز لیتے ہیں کہ اس وقت بھی جو افغانستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، کیا وہ اسلامی نظام کے منافی ہے؟ جیسے پاکستان کے اندر پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور تمام سیاسی جماعتوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ ملک کا آئین اسلامی قوانین کے منافی نہیں ہے، یا جو بھی قانون سازی ہوئی ہے وہ شریعہ کے منافی نہیں ہے اور اسی سے ڈرائیو کی گئی ہے۔ سو میر ویس افغان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح کا اسلامی نظام طالبان چاہتے ہیں، اور اس وقت جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے افغانستان کا، وہ اس میں کیا ایسے سوالات ہیں جس کے اوپر طالبان کو کہنا چاہیے کہ تحفظات ہیں؟ جی میر ویس افغان صاحب،
افغانستان میں موجودہ نظام اور موجودہ اساسی قانون جو ہے، جو کہ آئین کہتے ہیں، وہ بھی اسلامی ہے، اور اس میں بھی کوئی اسلام کی کوئی منافی والی لفظ کا وجود اس میں ہے نہیں، کیونکہ مجاہدین کے مشران وہاں پہ موجود ہوئے تھے جب یہ قانون بن رہے تھے، لیکن یہ اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ اب جہاں تک طالبان کی بات ہے، طالبان تو وہی پرانی نظام کی جو ان کی عمارت تھی، اسی چیز کو مانگنے کی کوشش کر رہا ہے یا اسی چیز کو لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور طالبان کہتے ہیں کہ وہ بے مثال خلافت کی طرح ایک نظام تھی جو کہ اسی سے چل سکتا ہے، لیکن یہ طالبان کی وہ چھنوں والی بات ہے، وہ میز پہ یہ بات کہتے ہیں اور ٹیبل پہ لوگوں کے ساتھ یہ بات کر لیتے ہیں، لیکن دراصل میں طالبان کی اندر بھی 80% سے زیادہ لوگ اس بات پہ راضی ہے کہ یا یہ بات انہوں نے مانا ہوا ہے کہ وہی جو پرانی عمارت تھے وہ ابھی انہیں نہیں مل سکتا، اور اسی وہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ طالبان بھی اس بات پہ راضی ہو چکی ہے کہ ہاں ایک ڈیموکریسی ہو، لیکن اسلامی ڈیموکریسی ہو جہاں پہ اسلام کو زیادہ ترجیح ہو، یا لوگ کم از کم اسلام کی جو سخت یا جو دیے ہوئے احکامات ہیں اس پہ عمل کر،
یعنی اسلامی قوانین کے تابع جو سزائیں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے، کیا اسی کے اوپر ان کا کہنا چاہیے کہ یہ آرگیومنٹ یا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اور افغانستان کے دو پڑوسی ملک ہیں، ایران اور پاکستان، اس میں بھی کم و بیش اسی طرح کا ایک نظام ہے جو ایک ماڈرن جمہوریت کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے اور اسلامی شرعی نظام کے بھی تابع ہے۔
اس کے علاوہ سر، اس کے علاوہ سعودی عربستان میں بھی نظام چینج ہو رہا ہے، وہ اسی شرعی نظام سے اب یہ سیولائز ایک ڈیموکریسی کی طرف گامزن ہے، وہ جا رہی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، طالبان کو بھی پتہ ہے، دنیا میں اس طرح کی کوئی نظام نہیں ہے، اس طرح کی کوئی آئی نہیں ہے جس طرح کی وہ طالبان پچھلے 20 سال پہلے کر رہے تھے۔ اب وہ 20 سال پرانی والی باتیں تو چل چکی ہے، اب ایک نیا نظام ہے۔ اگر طالبان حصہ دار ہو سکتے ہیں تو انہیں یہ شرط ہے کہ افغانستان کے اساسی قانون میں تغیر تو آتے ہیں، لیکن وہ تغیرات مائنرز ہیں، وہ اس طرح میجر تغیر تو نہیں آ سکتے کہ وہ یہ پورے آئین کو جو ہے وہ چینج کر کے پرانی عمارت کو بنا دے۔ تو وہ نہ افغان عوام کو قبول ہے، نہ افغان گورنمنٹ کو قبول ہے، اور اسی طرح کی طالبی نظام نہ ہمارے ہمسایہ کی کوئی بھی ہمسایہ، چاہے وہ پاکستان کیوں نہ ہو، انہیں بھی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اسی نظام سے پاکستان کو بھی کافی تھریٹ ملا ہوا تھا۔ پاکستان نے بھی بہت سارے لوگ اس میں ہلاک ہو چکی ہیں، میرے خیال سے 7-17 ہزار لوگوں کی جان لی ہوئی ہے اسی نظام نے۔ اسی یعنی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اسی فکر نے، اسی سوچ نے جو اس وقت طالبان کے زمانے میں موجود تھا، طالبانائزیشن تو وہاں سے شروع ہوا تھا. اب وہ چیز نہیں, نہ پاکستان مانگتے ہیں, نہ ایران کے لیے قابل قبول ہے, نہ ہمارے ازبکستان ترکمنستان جو بھی ہماری ہمسایہ ممالک انہیں قابل قبول نہیں. اور میرے خیال سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ طالبان میں بھی کہیں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو انہیں وہی پرانا امارت نہیں چاہیے.
بہت شکریہ امیر ویز افغان, سربراہ خبریال نیوز ایجنسی, آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف